بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يا حديث هم بره كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كي حضور صلى الله عليه وسلم زندگي گزارنے کا طريقہ کیا تھا كيسے ان کی زندگي گزرتی تھی اور اس وہ بھی اس ان کے عیش میں ان کے کھانے پینے رہن سہن میں کیسے ان کی زندگی تھی تو اس کو نہ بھولے جب حدیث پڑھتے ہیں. لیکن ترجمۃ الباب کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ کیا مقصد ہے یہ حدیث پیش کرنے کی. آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس راستے پہ آئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی تو سمجھ گئے, فتبسم حین رانی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی ثم قال یا ابا ہیر, پھر فرمایا ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر خدمت ہوں, کیا حکم ہے؟ فرمائے قال الحق ومضا, چل لگ جا میرے ساتھ اور میرے ساتھ چل. فاتبعته فدخل, اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. فدخل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. فاستعذنا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی. یہ ایک بات ہے جو عمل کے یعنی کیسے اپنے زندگی گزارے کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر اجازت مانگی گھر والوں سے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, کہ وہ آ سکتے. یعنی گھر والے کس حالت میں ہیں, کپڑے ان کے بال ڈھکے ہوئے ہیں, اوڑھنی ہے نہیں ہے, کیسے ہیں, تو پہلے اجازت مانگنی چاہیے. خود اپنے گھر میں بھی کسی کو اندر بلائے تو پہلے معلوم کر, اور خصوصاً اس زمانے میں جب مکانات اتنے چھوٹے تھے, ایک ہی کمرہ تھا, تو پردہ کا اہتمام پہلے کر لو, اس کے بعد پھر مہمان کو اندر بلاؤ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایسے نہیں, اپنے گھر میں بھی ایسے مت گھسو, پہلے اجازت مانگو کس حالت میں. اگر خدا نخواستہ آپ کی بیوی جو ہے بال اس کے ادھر ادھر, ایک چوریل وچ کی طرف سے اس کے بال ہے اور آپ کی نظر پڑے, اور دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹنگ امپریشن, پھر ایسے نہ ہو کہ آپ کا دل آپ کی بیوی سے اتر جائے, تو پہلے ان کو اطلاع کرو کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ وہ بھی سنبھل کے رہے اور آپ ان کو جنت کے حور کی نظر سے دیکھے, پھر آپ کی پوری زندگی آپ کا دل ان کے ساتھ جڑ جائے گا اور لگ جائے گا. فأذن لي, پھر مجھے اجازت دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ اندر آ جاؤ. فدخل, داخل ہوئے. فوجد لبنا فی قدح, پھر ایک پیالہ پایا, دودھ پایا ایک پیالہ میں. یہ بھی بہت اہم سبق ہے اس میں. فقال من اين هذا اللبن, یہ دودھ کہاں سے ہے, کون لے آیا؟ قالوا احداه لك فلان او فلانه, پھر گھر والوں نے بتایا کہ فلاں آدمی یا فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا. تو یہ ہے کہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں کیسے سب چیزیں بالکل پاک ستھری صاف حلال طیب, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این هذا, یہ کہاں سے, یہ کیسا ہے. تو اس لیے کھانے میں آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ایک آدھ دو احتیاط سناتا ہوں. یہاں نمپولا ایک جگہ موزمبیک میں ہے, وہاں ایک آدمی ہے جو ہمارے میزبان ہوتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور ان کے وہ یہاں نمپولا میں رہتے تھے, اور وہاں آئل دی موزمبیک جہاں اسلام موزمبیک میں داخل ہوا, اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اسلام لیا ان کا نام موسیٰ بن بیگ, اس سے موزمبیک نام پڑا. بہت سے ایسے جگہ ہے دنیا میں جیسے میڈیکیسکا مدینۃ الازہر, یہ پہلے وہ چھوٹا سا آئلینڈ ہے, بڑا آئلینڈ ہے لیکن مدینۃ الازہر, یہ ہونالولو آج تو یہ مشہور ہے اور برائیوں کے لیے, لیکن عرب وہاں داخل ہوئے اور وہاں لؤلؤ یہ یعنی پرلز جویلز لؤلؤ یہ ان کو ایسے اوپر زمین کے اوپر ملے, تو کہا یہ ہونا لؤلؤ, یہاں تو بہت لؤلؤ ہے. ایسے ہی سری لنکا, اس کا پہلے نام سیلون تھا, اصل میں اس کا نام سیلان پہ ہے, پانی کے بہنے کی جگہ, وہاں بہت زیادہ پانی، جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جاتے ندی آتی ہے، تو انہوں نے کہے سیلان. اس مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد کے لوگ بہت کافی جو دیر تک اسلامی تاریخ میں انہوں نے بہت سے ملک دنیا میں فتح کیا، ملک پر قابض ہونے کے لیے نہیں، اسلام کو داخل کرنے کو، لوگوں کو لجئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد. تو بہرحال یہ جگہ بھی ایسی، تو ان کے ساتھ وہ آئلینڈ میں بھی ہم گئے، تو انہوں نے وہاں ہمیں ایک قصہ سنایا کہ وہ لوگ وہ مین لینڈ پر رہتے تھے اور اسکول کے لیے وہاں آئلینڈ میں جاتے تھے، اور غریب تھے اس وقت، تو ہفتے میں ایک دن میں جاتے تھے، اور جانے کے لیے کشتیاں ہوتی تھی، ایک وہ جس کے وہ سیل ہوتے ہیں اور ہوا سے وہ چلتی ہے، اور دوسرا موٹر بوٹ. موٹر بوٹ ایک آدھ دو ہی تھے، اور اس میں پیسے زیادہ لگتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، لیکن وہ سیل کے بوٹ جو ہے وہ اسی وقت چلتی ہے جب ہوا ہوتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو وہ چلتی بھی نہیں. تو ہم نے کئی بار دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی وہاں کا مقامی کالا آدمی، وہ جب تک کہ نہ آئے جنگل میں سے اور کشتی پہ سوار ہو، اس وقت تک ہوا نہیں چلتی، جہاں اس نے کشتی میں پاؤں رکھے پھر ہوا آتی ہے اور کشتی چلتی ہے، ہم جاتے ہیں. ایک مرتبہ بتایا کہ وہاں ٹرین کا نظام تھا، پرچگیز کی حکومت تھی، اور ان کا دنیا کا انتظام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، تو وہ ٹرین چلتی چلتی جنگل میں جا کے رک جاتی، نہ کوئی اسٹیشن، نہ کوئی سگنل، کچھ بھی نہیں، ایسے رک گئی، پھر رکی رہی جب تک کہ وہی آدمی جنگل میں سے آہستہ آہستہ آتا ہے، چلتا ہے، پاؤں رکھتا ہے ٹرین پہ، بیٹھ جاتا ہے، پھر ٹرین چلتی ہے. تو انہوں نے کہا، لیکن بات اور ایک اور بتایا کہ وہ 5-6 سال کی عمر کے تھے اور ان کو پولیو کی بیماری تھی، اتنا شدید وہ ہوا کہ وہ ٹوائلٹ تک بھی خود نہیں جا سکتے، ان کو اٹھا کے لے جانا پڑتا. لیکن یہی آدمی ان کے باپ کے بہت اچھے پکے دوست تھے، تو باپ نے ماں سے کہا کہ ان کو وہ میرے دوست کے پاس لے جاؤ اور ان سے دعا کراؤ. وہ لے گئے ان کی ایک دعا، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 50-55 سال کی عمر تھی، کہاں یہ 50 سال ہو گئے، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی دوا، ان کی ایک دعا سے آج تک میں چل پھر رہا ہوں، اور اس وقت میں ٹوائلٹ تک بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ بات بتائے کہ وہ بالکل جنگل، گاؤں میں بھی، گاؤں بھی نہیں، جنگل ہی جنگل، لیکن جو بھی کھانا گھر میں ہوتا تو یہی سوال کرتے، مین این ہادا، یہ کہاں سے ہے، یعنی وہاں تو نہ کینٹاکی کا سوال اور نہ مچاچو اس کا سوال اور نہ کسی اور کا سوال، لیکن پوچھتے یہ کہاں سے ہے، یہ کیسا ہے، یہ کھانا کس نے بھیجا، یہ تحقیق کرتے. آج تو ہم صرف یہ دیکھتے کہ وہاں حلال لکھا ہوا ہے، وہ لوگ خود جو حلال کہتے وہ بھی نہیں جانتے کہ حلال کیا چیز ہے. ایک جگہ پر گئے اور ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہے حلال، تو کہا کہ یہ ہے پھیری پھیری، یعنی جس میں مسالہ ڈالتے ہیں، یہ انڈین لوگ کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلال. تو وہ اگر ایسا ہو تو وہ آپ کو کیا حلال دیں گے. تو بہت ضروری ہے اپنے اخلاق کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دنیا، اپنی صحت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، ہر چیز کے لیے کہ آدمی حلال کھائے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کلوا حلالا، کلوا من الطیبات، کہ کھانا حلال بھی 100% ہو اور حلال طیب ہو، جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور جو صحت کے لیے ہیلتھ فوڈ ہو، جنک فوڈ نہیں. تو یہ ہے کہ آدمی کو اس، یہ بہت ضروری ہے، اور اسے ایسے نہیں کہ ہم گزر جائیں اس سبق سے، لیکن اس سے سبق لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ تعالی کے برگزید بندے، پاک صاف، اور لیکن تحقیق فرمائی. تو ہم بھی ہر جگہ تحقیق کریں کہ یہ کھانا کیسے ہے، یہ گوشت کہاں سے آیا، کس نے ذبح کیا، اس کے تحقیق ہونا بہت، اور اس دور میں تو اور بھی بہت زیادہ. جب مسلمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اس کا ایمان اتنا کمزور کہ شک شبہ والا کھانا، بلکہ اس کو زیادہ تر گمان بھی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کا ایمان اس کو نہیں روک سکتا. بہت ضروری کہ آدمی اس کا احتیاط کرے. جب تک کہ کھانے کا احتیاط نہ ہو، نہ تمہاری زبان صاف ہو سکتی ہے اچھی زبان، نہ تمہارا ایمان ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ اعمال درست ہو سکتے. کھانے کا حلال پاک طیب ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، اور رمضان شریف میں اس پر لمبی بحث ہوتی ہے یہاں خانقاہ میں. آپ لوگ خود اپنے فائدے کے لیے، وہ سب ویب سائٹ پر ہے، اس کو سنیں اور دیکھیں کہ کتنے احتیاط کی ضرورت ہے کھانے کی چیزوں میں. قالو، ہاں، کسی مرد یا کسی عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی، کہ اگر وہ صدقہ کا مال ہوتا تو سب کو صفہ والوں کو پہنچا دیتے. غریب لوگ تھے، ان کے لیے جائز تھا صدقہ واجبہ، یعنی زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ نافلہ. اور اگر وہ ہدیہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے اور اصحاب صفہ، اپنے دوست احباب کو بھی کھلاتے. قال ابا ہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ ہدیہ تھا، یہ صدقہ نہیں تھا، ہدیہ. تو قلت لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر خدمت ہوں یا اللہ کے رسول. قال الحق الى اهل الصفه فدعوهم لي، جاؤ صفہ والوں کے پاس اور ان کو میرے لیے بلا لو. صفہ آج سب مسلمان اس کو صرف ایک چبوترہ پلیٹ فارم جانتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ آج تک موجود ہے، بہت مبارک جگہ ہے. وہاں خصوصاً طالب علم اور طالب اصلاح کو دو رکعت پڑھنی چاہے، اور علم کے لیے وہاں دعا کرے، اصلاح کے لیے دعا کرے. وہ جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا دارالعلوم وہی تھا. طلبا وہاں رہتے تھے، 80 سے 100 120 طلبا ہوتے تھے. وہ جیسے کہ آج کل طلبا بورڈنگ میں رہتے، وہ ان کا بورڈنگ تھا، وہیں رہتے تھے. لوگ ان کو صدقہ کا مال دیتے تھے، اسی سے وہ کھاتے ہیں. جیسے کہ آج تک لوگ مدارس پر خرچ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، للہ دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں غریب نادار طلبا کے لیے، تو ایسے ہی صفہ والے بھی تھے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ بھی تھی، اور طالبین اصلاح، طالبین علم بھی وہیں ہوتے تھے، طالبین اصلاح بھی وہیں ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم بھی دیتے تھے اور ان کے اصلاح بھی فرماتے تھے. تو یہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ سب طلباء کو بلا لو، سب مریدوں کو بلا لو. اب تقریباً 80, 100 اور 1 پیالہ دودھ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان ہوا. اور یہ اہل صفہ کون لوگ تھے؟ وہ اہل صفہ اضیاف الاسلام، مسلمان اسلام کے مہمان ہوتے تھے، جیسے طلباء اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان. لیکن اس کے ساتھ طالب علم کو بھی سمجھنا چاہے، میں مہمان ہوں تو میرے اخلاق کیسے ہونا، میرے رویہ، میرا کردار کیسے ہونا چاہے. یہ صرف ایک طرف کا جو کوائن ہوتا ہے یا بینک نوٹ، اگر وہ صرف ایک طرف کا چھپا ہوا ہو تو وہ منظور قبول نہیں ہوگا. دونوں طرف، تو ایک طرف جہاں فضیلت ہے، وہاں طرف دوسرے طرف ذمہ داریاں بھی ہے. طالب علم کو بہت سوچنا چاہیے، اگر وہ ادب اخلاق تواضع سے اپنے اساتذہ بڑوں کے سامنے کے ساتھ نہ رہے تو وہ ظاہری علم تو ہو سکتا ہے اس کو میں آ جائے، لیکن اس کو اس علم کی برکت، اس علم کا نور، وہ اس کو کبھی نہیں ملے گا. ہماری کچھ زندگی گزری، ہم نے بھی پڑھا، بہت سے ہمارے ساتھ طلبہ، بہت ذہین طلبہ جو اول نمبر میں آتے تھے اور عبارت ہی پڑھتے تھے، وہی پڑھتے تھے، لیکن اساتذہ کا ادب وغیرہ احترام نہ ہونے کی وجہ سے اور مدرسہ کا احسان نہ ماننے کی وجہ سے آج دنیا میں ان کا کوئی شمار نہیں. ہو سکتا ہے کہ بعضے میرے سامنے ان کی نظر ہے کہ وہ دنیا میں بہت آگے بڑھے، مالدار بنے، لیکن دین میں بالکل اتنا کہ وہ، مثلاً ایک ہمارے ساتھی نے بتایا کہ اسلامی مہینے محرم، سفر، ربیع الاول، یہ بھی میں بھول گیا. اور وہ ہمارے کلاس میں عبارت وہیں پڑھتے تھے، اور بہت زبردست عبادت پڑھتے تھے، لیکن اتنا بھی وہ بھول گیا. تو یہ ہے کہ ادب نہ ہونے کی وجہ سے اور تواضع نہ ہونے کی وجہ سے، اور طالب علم کو بھی ہمیشہ سوچنا چاہے کہ لوگوں کے ورغلانے سے، انسٹیگیٹ کی وجہ سے وہ ان کو وہ چکر میں نہ آئے. ان کو سوچنا چاہے مجھے پوری زندگی، اور اگر علم کی برکت اور علم کا نور حاصل نہ ہوا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر دینی خدمت کا موقع نہیں ملتا. بہت سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی جب تک کہ یونیورسٹی کی ڈگری نہ ہو تو پھر ہمیں علم پڑھانے کا موقع نہیں. وہ بات نہیں ہے، اصل اللہ کی یہاں قبولیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں اگر خدا نخواستہ مردودیت کی کوئی شکل ہوئی تو یہ پھر تمام آزار پیدا ہوتے کہ ہمیں ملازمت نہیں ملتی، کوئی ہمیں جگہ نہیں دیتے. اور جن کا علم قبول ہوا تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے ایسے عجیب و غریب راستے کھولتے اور زبردست اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ وہ دینی خدمت ان کو میسر ہی نہیں، دنیا میں بیچارے پھنستے ہیں. کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے، کوئی کیا کام، کیسے چکروں میں بیچارے عالم دین پھر پھنستا ہے. وہ وجہ اس کے کہ ادب احترام تواضع وغیرہ بڑوں کا خیال نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دینی کام ان سے لیا جائے لیکن کوئی یونیورسٹی میں پڑھے. ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے طلبہ جنہوں نے پھر بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھا اور مصر میں اظہر میں جا کے پڑھا اور ان کی عربی بہت جید اور اعلیٰ ہوئی، لیکن ان کو کیا کام ملا کہ ایمبسیز کے لیے کام کرتے تھے. اور کیا کام ایمبسی میں، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کے لیے شراب، خمر وہ حاضر کرنا اور لڑکیاں ان کے لیے پیش کرنا. بڑی آئل کی کمپنیوں میں ان کو ملازمت ملی کیونکہ ان کی عربی اتنی. اور وہ کہاں کیا کام، وہاں بھی یہی کہ ان کے لیے شراب کا انتظام کرے، لڑکیوں کا انتظام کرے. تو کیا دین کا علم اس کے لیے ہے، ایسے حرام کاموں کے لیے؟ یہ سب اس وجہ سے کہ آدمی کے اندر میں تب ادب نہیں ہوتا، بڑوں کا خیال، ان کا احسان کا خیال نہیں، اور یہ ان دوسرے چکروں میں پھنستا ہے. اور تو اس کا بہت زیادہ آدمی کو خیال کرنا چاہے، یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. تو یہ صفہ والے جو ہے اضیاف اسلام، لا یؤون علی اہل ولا مال، وہ ان کا کوئی تکیہ، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی گھر والوں کا اور نہ کوئی مال کا، نہ ان کے کوئی گھر والے تھے. جیسے طالب علم جو باہر کے آتے ہیں، یہاں مدرسہ میں رہتے، کوئی ان کے رشتے دار نہیں، کوئی نہیں، وہ ویسے وہ رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مال بھی نہیں آتا. اکثر جو ہے دنیا میں طالب علم غریب ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ بازے اللہ تعالی نے بہت کچھ مال بھی دیا، اس میں حرج بھی بالکل کوئی نہیں، لیکن عام متن طلبہ جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں اور وہی اکثر کام کے ہوتے ہیں جو ایسے غریب. ہمارے بڑے بڑے علماء جو گزرے، اگر ان کے سوان حیات کو ہم پڑھے تو دیکھیں وہ بیچارے کتنے غریب تھے. نہ تیل جلانے کا مطالعہ کرنے کے لیے تیل جلانے کے پیسے بھی نہیں، کھانے کے پیسے بھی نہیں، سخت سردیوں میں تھوڑا سا کچھ گرمی حاصل کرے اس کے پیسے بھی نہیں، ایسے ہی وہ رہے، لیکن مجاہدہ کرتے رہے، پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک کو اپنے فن کے امام بنائے اور وہ بڑے بڑے امام بنے جسے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی اور سیراب ہو رہے. تو یہ ایسے تھے، ولا علی احد، اور نہ کوئی ان کا ہوتا تھا، ان کا کوئی سہارا نہیں، وہ صرف دین کے لیے ہوتے تھے. اذا اتته صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا، جب کوئی صدقہ کا مال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا خود کا پورا ان کو بھیجتے تھے اور وہ لوگ کھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے. واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها، اور کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں سے استعمال کرتے اور تناول فرماتے. اور سب سے اچھا مال جو ہے آدمی کے پاس جو آتا ہے وہ ہدیہ کا مال ہے. سب سے اول یہ ہے کہ جہاد میں جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ، پھر آدمی کو جو ہدیہ میں ملتا ہے وہ، اور پھر جو آدمی کو میراث میں ملتا ہے، پھر آدمی جو اپنی کمائی سے کرتا ہے وہ یہ تمام مال جو ہے وہ اچھا مال. اور حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ دین پڑھانے پر جو ملتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. عام متن پوری دنیا میں علماء کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اتنی اس میں برکت دیتے ہیں کہ وہ حج عمرہ بھی کرتے ہیں. اور کتنے مالدار لوگ ہیں، حج کب سے ان پر فرض لیکن حج ان کو نصیب نہیں، عمرہ جانے کو ان کو نصیب نہیں. اور یہ علماء جو ہے یہ دین کا کام کرتے ہیں، دین خدمت. ہاں ایک اور بات جو ہے، برکت جو ہوتی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرف بھی اس کا اشارہ کیا کہ سب سے پہلے حدیث جو لے آئے وہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث، اور اول من سمی بامیر المؤمنین فی المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین ما بین الاصحاب عمر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے، لیکن امیر المؤمنین ہے. ہر ایک آدمی، آپ 50 طلبہ پڑھتے ہو تو 50 امیر المؤمنین نہیں بن سکتے، ایک ہی امیر المؤمنین بن سکتا ہے. اور پہلے سے امیر المؤمنین تو 50 میں سے ایک بھی نہیں بنے گا. تو یہ تمنا نہ کرے کہ ہم سے بڑے بڑے کام لیے جائے، کہ ہم ہر طالب علم کا ایسا ہی دل میں آتا ہے ہم بھی بڑے دارالعلوم جا کے کھولیں گے، ہم بھی جا کے بڑے دین کا کام کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. آخر یہ حدیث جو امام بخاری لے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ ایک محدث تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے. تو اس طرف اشارہ ہے کہ تم پڑھایا کرو. ہر آدمی جو ہے مقری، معلم بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، ہر آدمی امیر المؤمنین نہیں بن سکتا. اور پوری امت میں آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مکاتب کی ضرورت ہے. تو یہ نیت رکھے کہ میں مکتب میں پڑھاؤں گا، اس کے لیے آپ کو جگہ مل جائے. آپ کو بڑے بڑے عہدے چاہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی بڑا بڑا دارالعلوم بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہر آدمی مکتب پڑھا سکتا ہے، اور جہاں بھی اگر آپ کے گاؤں کے مکتب میں جو مکتب چلتا ہے اس میں جگہ ملے تو سب سے اچھا، ورنہ آپ کو ایسی جگہ چلی جائے جہاں وہاں مکتب نہیں ہے اور آپ محنت کر کے مکتب قائم کریں. آپ اپنی روزی اور دنیا کے چیزوں کی زیادہ فکر نہ کریں، اللہ انتظام کریں گے اور بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے. ابھی حال میں شاید ایک آدھ دو ہفتے ہوئے، مولانا خلیل صوفی ٹورنٹو کینیڈا میں ان کا انتقال ہوا. یہ وہاں گئے جب کچھ بھی نہیں تھا، تقریباً سن 70، اب سے تقریباً 45-50 سال پہلے، لیکن وہ انہوں نے وہاں سب مکتب قائم کیے، مدرسہ پڑھایا، پھر مسجد کا انتظام کیا، سب کو بہت دینی کام کیا. تو اس وقت سب ان کو فادر آف دا نیشن سمجھتے ہیں. جب وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا، ہاسپٹل میں اتنے سارے مسلمان گئے کہ ہاسپٹل والے پریشان ہوئے اور سمجھے کہ مسلمان ہاسپٹل کو انویٹ کرنے کو آئے. وہ جلدی سے پوری پولیس اور فوج کو بلا لی کہ یہ کیا سب مسلمان ہیں، اللہ نے اتنی عزت دی، سب لوگ چلے گئے. تو جو آدمی یہاں آزاد میں مولانا کیا نام تھا، جمعیت کے آفس میں کام کر، یونس واحد، وہ ان کا انتقال ہوا، جوان ہی زیادہ عمر نہیں، شاید 50-51 سال کی عمر ایسے کچھ ہوگی. تو جب میں قبرستان گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا قبرستان بھرا، بہت سارے لوگ. مجھے تعجب ہوا کہ جیسے میں جانتا تھا ہم بھی آزاد بل میں رہتے، وہ بھی آزاد بل میں ہوتے، وہ اتنا زیادہ ایسے مشہور معروف آدمی نہیں تھے، اپنا کام، لیکن اتنے سارے لوگ آ گئے. پھر میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ مکتب پہلی کلاس ہی کو پڑھاتے تھے. ان کو عجیب مہارت تھی بچوں کو شروع کرا دینے میں، حروف میں، تختی میں، اور یہ قاعدے میں وغیرہ، ان کو عجیب مہارت. تو تقریباً پورا آزاد بل ان کے شاگرد، مرد بھی عورتیں بھی، وہ سب چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ نے اتنی عزت ان کو دی. تو یہ ہے کہ مکتب کا خیال آدمی رکھے کہ جب ہم فارغ ہوں گے تو ہم مکتب پڑھائیں. پھر اللہ کو اور کوئی کام، بڑا کام لینا ہو وہ الگ بات، اور مکتب کا کام کوئی چھوٹا کام نہ سمجھے، بہت بڑا کام ہے، اس وقت کا جہاد ہے، کیونکہ آپ بھی آپ کے تنخواہ بھی کیا، آپ کی بیوی وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کو اچھے کپڑے ملے، اچھا کھانا، پھرنا گھومنا، سیر کرنا، آپ کے بچے وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے، یہ سب آپ کا صبر کرنا بہت بڑا جہاد ہے. تو یہ طے کر لے کہ مجھے مکتب پڑھانا ہے، یہ سب سے بڑی خدمت اس وقت امت میں مکتب پڑھانے کا ہے، امامت کرائے، پھر جو ہے اپنے تبلیغی کاموں میں ساتھ میں لگے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے لوگوں کی اصلاح کی فکر. ایک ایک عالم اگر ایک ایک جگہ کو ایسے سنبھالے، آج بھی پوری امت سنبھل سکتی ہے. اتنے علماء ہیں، لیکن ہم سب ایک ہی جگہ جہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، رہنا سہنا، کھانا پینا، مکان، گاڑی وغیرہ اچھے، ہم دوسری جگہ جانے کو تیار نہیں، جہاں لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، لوگ دین کی قدر نہیں کرتے، ہماری قدر، ایسی جگہوں پر آدمی کو جانا چاہے اور کام کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالی عزت مقصود بھی نہ ہو، لیکن اللہ بہت زیادہ عزت بھی دیں گے اور اللہ تعالی دین بھی زندہ کریں گے اور آخرت کا اجر بھی دیں گے. وَأَشْرَكُمْ فِيهَا فَسَاءَنِي ذَلِكَ، یہ مجھے ذرا برا خراب لگا دل میں کہ فَقُلْتُ، اور یہ کیا مجھے برا لگا، وَمَا هَذَا اللَّبَنِ، یہ کتنا دودھ ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، کتنا، کوئی خاص دودھ ہے بھی نہیں، ایک ہی پیالہ ہے. فی اہل صفہ، اور پورے اہل صفہ میں 80-100 لوگ، اور ایک پیالہ دودھ، وہ کیسے ان کو بھی کافی ہوگا، میرا کیا بنے گا، اور مجھے اس وقت کتنی بھوک لگ رہی ہے. كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربتا اتقوى بها، مجھے حق تھا کہ میں پیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیش فرماتے کہ ابو ہریرہ تو پی لے، اور مجھے اسے طاقت آتی. فاذا جاء امرني فكنت انا اعطي، یہ بھی انہوں نے خیال کیا، میں مجھے بھیجا کہ میں ان کو بلاؤں، میں ان کو بلاؤں گا، جب وہ سب آئیں گے تو مجھے ہی حکم ہوگا کہ تو ان کو پلا. میرا پیٹ جو ہے وہ کتنا وہ گر گر کرتا کر رہا ہے، کتنے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور مجھے اس سب کو دینا پڑے گا. وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، اور یہی مجھے خیال ہے کہ مجھے یہ دودھ سے کچھ ایک قطرہ تک بھی نہیں ملے گا، وہ تو ایک دو آدمی پی لیں گے اور سب ختم ہو جائے گا، مجھے کچھ نہیں. ولم يكن من طاعت الله وطاعت رسوله بد، یہ بھی مجھے خیال آیا، لیکن کوئی چارہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ماننے میں حکم ماننا ہی پڑے گا، یہی مجھے کام کرنا پڑے گا کہ میں سے آ کے سب کو بلا لوں اور پھر میں ہی ان کو سب کو پلاؤں، یہ مجھے حکم یہی ہوگا اور مجھے حکم پورا ہی کرنا ہے. یہ بھی دیکھو کہ اپنی عقل پر نہ چلے لیکن حکم پر چلے، اللہ کے حکم پر چلنے، دیکھو کیسا معجزہ اللہ تعالی نے زندہ کیا اور کیسے سب کو نصیب ہوا. فأتيتهم، میں گیا ان کے پاس. فدعوتهم، ان کو بلایا. فأقبلوا، وہ آئے. فاستأذنوا، یہاں پھر اجازت مانگی، ان کو بلایا تو بھی اجازت مانگی. ہمیشہ یہ خیال رکھو، جہاں بھی جاؤ، گھر میں بھی، قرآن پاک میں آتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے خاص جو کمرہ ہے بیڈ روم، اس میں بھی آپ بچے ہو ماں باپ کے، لیکن ایسے مت گھسو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، پوچھو ہم آ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیشہ استئذان بہت بڑی چیز ہے اسلام. فأذن لهم، ان کو اجازت دی گئی. وأخذوا مجالسهم من البيت، یہاں بھی ایک خاص سبق ہے کہ یہاں اس کے ایک مطلب کہ وہ بیٹھ گئے ان کی جگہ پر گھر میں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ مقرر تھی، جیسے کہ آپ بھی سب بیٹھے ہوئے آپ کی جگہ مقرر تھی، ایسے ہی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ مقرر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بائیں طرف بیٹھتے تھے، تو یہ ان کی جگہیں مقرر تھی. یہ بھی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجالس میں بھی لوگوں کی جگہ مقرر تھی، جو بڑے علماء تھے وہ پاس بیٹھتے تھے، تو اس طریقے سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے کہ دیکھو ان کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ جگہ آدمی انزل الناس منازلہم، جیسے کہ آدمی کا وآتوا كل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کو حق ادا کرو، جس کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے. قال یا ابا ہر، تو مجھ سے پھر فرمایا اے ابو ہریرہ. قلت لبیک یا رسول اللہ، جو میری دل میں بات تھی وہیں سامنے آ گئی کہ میں حاضر ہوں یا اللہ کے رسول. قال خود فاعطیہم، یہ پیالہ لے اور سب کو پلانا شروع کرو. فأخذت القدحة من بيالا لي فجعلت أعطيه الرجل ایک آدمی کو دیا فیشرب حتى يروى اس نے اتنا پیا کہ بالکل شکم سیر ہو گیا اس کا پیٹ پورا بھر گیا. یہاں بھی ایسے اصل حکم جو ہے کہ ایک تہائی پیٹ کو کھانے سے بھرو ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی خالی رکھو لیکن کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانے کا بھی اجازت ہے. یہاں حتى یروا یہاں تک کہ میں پورا شکم سیر ہو گیا. یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہم کھاتے پیٹ بھر کے کھائے کبھی کبھار ایسا موقع آیا تو پیٹ بھر کے بھی کھا لینا یہ بھی ثابت ہے. ثم يرد علی القدح مجھے پھر وہ پیالہ واپس کرتے فاعطیہ القدح فاعطیہ القدح پھر میں دوسرے آدمی کو وہ پیالہ دیتا فیشرب حتى یروا وہ پیتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھی پورا بھر جاتا. ثم يرد علی القدح وہ مجھے واپس کرتا حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم سب اصحاب الصفہ سب نے پیالہ پیا لیکن ابھی وہ گلاس میں پانی دودھ ابھی باقی تھا یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اور آپ اپنے خیالی تصور میں اس کو سوچے کہ حضرت ابو ہریرہ ہے گلاس کے ساتھ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور یہ سب نے پی لیا. وقد روی القوم کلہم سب نے پی لیا اور سب کے پیٹ بھر بھی گئے. فاخذ القدح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا فوضعوا على يده پھر اس کو میرے ہاتھ پہ رکھا فنظر الی پھر مجھے دیکھا فتبسم پھر مسکرائے وہاں بھی مسکرائے جب حضرت ابو ہریرہ بہت بھوکے تھے ان کے راستے میں بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کیوں بیٹھا ہوا ہے. اب پھر پیالہ ویسے کے ویسے پورا بھرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور مسکرائے کیسے قیمتی مسکرانا وہ تھا. فقال یا ابا ہیر کہا کہ ابو ہریرہ بول تو لبیک یا رسول اللہ یہ لبیک میں اور دوسرے لبیک میں زمین آسمان کا فرق بھی ہے وہ بھی لبیک کہ ہمیں حاضر خدمت ہو کہ جو بھی آپ کا حکم ہے اور انہوں نے پورا کر کے دکھایا جبکہ سامنے حالات ایسے تھے کہ وہ دودھ ایک آدمی کے لیے بھی کافی کیا ہوتا لیکن سب اصحاب صفہ کو بلایا سب کو پلایا اب یہ گلاس وہیں کے وہیں بھرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائے اب اس وقت کوئی خدمت نہیں یہ لبیک کہ میں حاضر ہوں پینے کے لیے اور آپ مجھے دیں گے آپ کے دست مبارک سے دست حجام کوثر تو ملے گا آخرت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے یہ دودھ جو ملا کیا اس کی قیمت ہوگی ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. قلت لبیک یا رسول قال بقیت انا وانت ہم دو ہی باقی رہ گئے اور یہ بھی دیکھو کیسے شاگرد کے ساتھ مرید کے ساتھ یعنی ایسے ذرا مزاق بھی کبھی کیا کرے یہ نہیں کہ ہمیشہ بہت سیریس آدمی ہو کبھی کچھ مزاق بھی کیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور تم ہی ہم باقی ہیں ہم دو ہی ہیں باقی اور پیالہ دودھ پورا اور آپ نے دیکھا کہ سب نے پیا اور اتنا کہ اتنا باقی رہ گیا. قلت صدقت یا رسول اللہ ہاں بات یہی ہے اے اللہ کے رسول. قال اقعد فشرب بیٹھو اور پیو. فقعدت فشربت میں بیٹھا پیا. فقال اشرب فشربت کہا کہ اور بھی پیو میں نے اور بھی پیا. فما زال یقول اشرب حتى قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا کہا اور بھی پیو اور بھی پیو اور بھی یہ بھی آداب میں سے ہے میزبان جو ہے وہ مہمان کو کہے کہ اور بھی کھاؤ زبردستی نہ کرے. بعض لوگ تو اتنا زبردستی اور ڈال دیتے ہیں پلیٹ میں جگہ ہی نہیں کھانے کو اور وہ اوپر سے ڈالتے ہیں. نہیں ادب احترام سے یہ اور بعض لوگ بالکل بولتے ہی نہیں کہ اور بھی کھاؤ وہ بھی بیچارہ شرماتا ہے اس کو ابھی اور کھانا ہوتا ہے لیکن میزبان کچھ ہی بول ہی نہیں رہا کہ شاید کھانا کم ہے کیا ہے لیکن ان کو بھی کہنا چاہیے اور بھی لو یعنی اچھی طرح سے اخلاص محبت کے ساتھ تاکہ ان کا دل کھولے اور جتنا وہ چاہے وہ کھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مرار کتنی مرتبہ فرمایا اشرب 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 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آخر میں فرمایا میں نے اتنا پی لیا کہ اب تو کوئی جگہ نہیں. کبھی کبھار ایسے بھی کھانا یہ بھی سنت ہے کبھی کبھار یہ تو ایک ایسا موقع آیا ہوگا یہ نہیں کہ روز آدمی اتنا کھائے کہ لا یجد له مسلکا کہ اب اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہ پیٹ اتنا I'm so full پیٹ اتنا یہاں تک میں نے کھا لیا کبھی کبھار موقع تو ٹھیک ہے. له مسلکا قال فارنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو. فعطیتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا، فحمد اللہ. یہ بھی دیکھو، یہ ہم تحمید بھی سب بھول جاتے، کھانا ملتا ہے کوئی خیر کا کام، دعا ہم نے کی، بہت پریشانی تھی، بہت دعا کی اور کرائی، جب کام ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے بھی کو ہم بھول جاتے، جن سے ہم نے دعا کرائے ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کو ہم بھول جاتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عنایت فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ، ورنہ ایک گلاس پانی دودھ کیسے سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے، وہ ہی نہیں سکتا، یہ معجزہ ہے. تو اس معجزے پر، اور یہ جو خادم بھی کیسے ملے حضرت ابو ہریرہ، ان کے نفس کے بالکل 100% خلاف، لیکن انہوں نے اپنے شیخ کی بات مانی اور جو شیخ نے فرمایا وہی کام کیا، سب کو بلایا، سب کو پلایا وغیرہ. تو یہ ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. وسما، اور پھر بسم اللہ پر ہی، یہ بھی ہم اکثر بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی ہم تقریر کرتے ہیں کہ بسم اللہ وغیرہ، لیکن کھانا سامنے آتا ہے ایسے نسیہ منسیہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نام تک بھی نہیں لیتے اور کھاتے ہی جاتے، اور جو پوچھتے تو کہتے کہ دل میں ہم نے پڑھا. تو کھاتے تو ہے زبان سے اور خوب آواز آتے کھانے کی، لیکن اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ بسم اللہ تو دل میں پڑھتے ہیں اور اس کا ذرا بھی زبان پہ نہیں آتا. بسم اللہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اگر آدمی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. 5-10 آدمی کھانا کھاتے ہیں، ایک آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو یہ بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ شریب الفضلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا ہوا تھا وہ پیا. دیکھو اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھا، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور یہ تو میرے صحابہ اور صفہ غریب صحابہ، جیسے کہ نادار غریب فقراء طلبہ ہوتے ہیں، لیکن آپ سے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی کتنے غریب آدمی اس زمانے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بچا ہوا خود پیا. یہ نہیں کہ میں بڑا شیخ ہوں اور سب میرا بچا ہوا پانی پیے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا پانی خود پیا. اس میں شفا بھی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا موقع ہو اور دوسروں کا بچا ہوا پانی وہ بھی پیے، اور خصوصاً جو طلبہ ہوتے ہیں، جو مریدین ہوتے ہیں. عالم جب آدمی بن جاتا ہے تو جیسے اس کا علم ہے اس کا عمل ویسے، لیکن طالب علم کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ زبردست عالم ہے. جیسے کہ ایک آدمی حافظ بن جاتا ہے تو پھر جیسے اس کا حفظ جتنا اس کو یاد ہے پکا ہے، تجوید اس کے اچھی ہے ویسے، لیکن جب ابھی حفظ کر رہا ہے اس کی نیت تو یہ ہے کہ میں جید حافظ بنوں، حفظ بھی مجھے زبردست یاد ہو اور میری تجوید بھی بالکل صحیح ہو، تو اس کا وہ معاملہ کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی آدمی جو حج کو جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی حاجی نہیں ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، اللہ ایک فرشتہ کو پیدا کرتے جو ہر سال اس کے طرف سے حج کرتا ہے، اور وہ فرشتہ کا حج جو ہے وہ کامل اور مکمل حج ہوگا. یہ خود جاتا تو اس کا حج تو ناقص ہوتا، انسان ہے وہ کہاں پورا حق ادا کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ جو طالب علم جو ہوتا ہے ان کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہ اللہ کے یہاں کاملین میں سے ہوتے ہیں. جب فارغ ہو جاتے پھر جتنا علم اور جتنا وہ اس پر عمل اور جتنا وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے اس کے مطابق معاملہ، لیکن طالب علم کی زندگی میں اس کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی. جی پڑھو آپ خطبہ کے ساتھ پڑھو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم، آمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سادا يقول إني لأول الأرب رمى بسحم في سبيل الله ورأيتنا نبذ وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا لا يذو كما تذو الشاة ما له خلت ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خدت إذا وظل سعي. وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباء حتى قبض. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأرزق عن مسأر بن كدام عن هلال عن أروة عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا أحدهما تمر. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وهشه من ليف. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وقبازه قائم فقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا أرى شاة سميتا بعينه قط. وبه قال
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سعاد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اور یہ انی لأول العرب رما بسحم فی سبیل اللہ, میں سب سے پہلا عرب ہوں جنہوں نے تیر چلائی اللہ کے راستے میں. تو یہ چیز پہلے عربوں میں نہیں تھی, تیر کا چلانا اور اس طریقے سے جہاد کرنا اور لڑائی کرنا کہ تیر سے. اس زمانے میں یہ تھا کہ آدمی آدمی سے جا کے, ایک آدمی اس دشمنوں میں سے آتا اور ایک آدمی ادھر سے تلوار کے ساتھ, اور تلوار کے ساتھ پھر مقابلہ ہوتا تھا, یا تو پھر بعد میں پھر گھوڑے پر ہوتے تھے اور تلوار ہاتھ میں ہوتے تھے, اور گھوڑوں کے ساتھ پھر جو والعادیات کی صورت میں پورے صورت کھینچی گئی, گھوڑوں کے ساتھ وہ گھستے تھے ایک دوسرے میں اور لڑائی کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ نئی چیز ہوئی, اور یہاں یہ بھی سوچو کہ نئی چیز دین میں, یہ بھی یعنی یہ عرب کی لوگوں کی چیز نہیں تھی, مسلمانوں کی چیز نہیں تھی کہ تیر کے ساتھ لڑنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کے بعد پھر تیر کے ساتھ لڑائی بہت عام ہو گئی. اسی سے سمجھو آج جو جتنے ماڈرن ویپنز ہیں اس کا استعمال, جو پہلے نہیں یہ چیزیں نہیں تھی, اب جو ہے تو جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کا استعمال کرنا درست ہے. جیسے کہ خندق کی لڑائی پر خندق کا کھودنا, یہ بھی اس وقت بہت پریشانی کا عالم تھا کہ چاروں طرف سے سب دشمن جو مل گئے اور ان کو اسلام سے نیست اور نابود کرنا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی کہ ہمارے یہاں فارس میں ہم یہ کرتے تھے کہ خندق چاروں طرف کھودتے تھے کہ پھر دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے. تو یہ بھی اسلامی چیز نہیں تھی, لیکن اسلام نے اس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. تو جو چیز دین کے لیے مفید ہو یہ, اور دوسرا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا اس کا الٹا کہ آج کا مسلمان جو بھی دیکھتے دوسرے لوگ کرتے اس کو وہ اپناتے ہیں, دوسرے لوگ بغیر ضرورت کے. ہماری شیخ فرماتے کہ واہ میرا ہندوستانی مسلمان, انہوں نے دیکھا کہ انگریز جو ہے اسٹیشن کے اوپر برف ڈالتا ہے چائے میں اور پیتا ہے, وہ تو ایک مقصد, ٹرین کو ابھی چلنی ہے اور چائے بہت گرم ہے تو انہوں نے برف ڈالا, لیکن بس دیکھا کہ انگریز کرتا ہے تو اس نے بھی پکڑ لیا, اب آئس ٹی جو ہے وہ چل پڑے. کہ وہ تو اس نے ایک ضرورت کے مطابق, انگریز جو ہے اس کے ملک میں عام متن یورپ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہاں کے ملک ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ جوتے پہنتے بند جوتے بوٹس, اور وہ ٹائی پہنتے یہاں بالکل بند کر دیتے ہیں کہ ہوا اندر نہ جائے. تو وہ ہندوستان آئے انہوں نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا, لیکن مسلمان جو ہے جہاں جاتا ہے وہ وہاں کے جو کمیلین کی طرح سے وہ جو بھی دیکھتا ہے کہ وہ لوگ کرتے وہ بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا حدود شریعت کے اندر درست ہے. اب اس میں اتنا ملوث ہو جانا کہ پھر اب پون بھی آدمی دیکھتا ہے اور وہ نیٹ کو سرف کرتا ہے اور گھنٹوں کے گھنٹوں اس پر ضائع کرتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی یعنی وہ پیسے نہیں ادا کر پاتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس جو مفید ہو اور شریعت کے حدود کے اندر تو اس کو اتنے وہ حقارت کی نظر سے نبی بھی نہ دیکھے. کہ حضرت سعد نے وہاں سب سے پہلے جنہوں نے تیر چلائی عربوں میں, حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. تو یہ غیروں کی چیزوں کو اپنانا جب اس کی ضرورت ہو, ضرورت کے مطابق ہو اور وہ حدود شریعت اور شریعت کا کوئی حکم اس سے ٹوٹتا نہیں ہو تو درست ہے, اگر اس کی ضرورت ہو, ورنہ ویسے اپنا ہی طریقہ کو اپنائے. علماء بھی اسی میں سے بھی بعض وہ علماء ہے جو بالکل غیر کی چیز بالکل اجازت نہیں دیتے. تو یہ بھی دیکھو یہاں تو اجازت ہوئی, اور دوسرے علماء ہوتے تو ہر غیر کی چیز داخل کرتے اسلام میں, تو اسلام کی صورت بھی باقی نہیں رہتی. اتنا وہ غیروں کی چیزوں کو لیتے. تو درمیان کا راستہ جب ضرورت ہو اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو مفید سمجھا جاتا ہو اہل تدبر اور اہل علم کے یہاں, تو پھر ایسے اس وقت اس کو استعمال کرنا درست ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جی اول العرب رمى بالسهم في سبيل الله ورأيتنا, اور ہماری حالت ایسے ہوتی تھی جب ہم جہاد کرتے تھے, ورأيتنا نغزو ہم غزوہ کرتے تھے جہاد, وما لنا طعام الا, اور ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا, بہت نادار غریب ہوتے تھے, الا ورق الحبل وهذا السمر, اور صرف یہ جو دو قسم کے درخت تھے, ایک حبلہ درخت اور ایک سمر کے درخت, ان درختوں کے پتے لیوز ہم کھاتے تھے, وہی ہمارا کھانا ہوتا تھا اور کوئی کھانا نہیں, یہاں تک کہ کھجور بھی نہیں, کھجور کی گٹھلیاں بھی نہیں کہ اس کو چوسے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ دو درخت جو ایسے ریگستان ڈیزرٹ میں اگتے ہیں اس کے پتے ہم کھاتے تھے, اور ظاہر ہے پھر وہ درخت کے پتے کھانے سے کیا ہوگا. وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَدْعُو كَمَا تَدْعُو الشَّاةُ, کہ ہم جب پاخانہ کرتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا جیسے بکریوں کا, بکری جو ہے وہ یہ پتے کھاتے لیوز کھاتے ہیں, تو ان کی مینگنی ہوتی ہے اور مینگنی میں وہ چکناہٹ کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل سوکھے ہوتے ہیں, کوئی اس پر چکناہٹ نہیں. تو فرمایا کہ ہم انسان ہیں, ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات, لیکن پتے کھانے کی وجہ سے ہم جو فارغ ہوتے تھے پاخانہ کرتے تو ہمارے بھی جیسے بکری کی مینگنی ہوتی تھی ایسے ہوتی تھی, یہ اتنا وہ تر ہو وہ پاخانہ اور اتنا اس سے بدبو آئے وغیرہ, وہ کچھ نہیں ہوتا, صرف مینگنی ہوتی تھی. ما لہو خلتن, اس میں کوئی تری نہیں ہوتی تھی, کوئی سٹکینس تری کوئی نہیں ہوتی تھی, بالکل سوکھی وہ ہوتی تھی. ایسے یہ ایسے زندگی گزارتے تھے. یاد رکھو یہ سب عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ ہوئے. ثم اصبحت بنو اسد تعزرنی علی الاسلام, بنو اسد جو قبیلہ تھا انہوں نے مجھے آر دلانا شروع کیا اسلام پر کہ تو اچھا مسلمان نہیں. یہ ایسے ہی اس کو ایک مثال سمجھو, ایک طالب علم نے پڑھا, بہت محنت سے اس نے پڑھا اور یہ مثلا ہمیشہ اول نمبر سے بھی آتا تھا, ہمیشہ عبادت بھی, استاد کے چہیتے بھی, پھر جہاں گئے لوگ عام لوگ کہتے بھی تیری تجوید صحیح نہیں ہے, تجھے قرآن یاد نہیں ہے, تیری تقریر جو ہے وہ بہت پھس پھسا ہے, کوئی ایسے اچھی تو وی وانٹ ڈائنیمک اسپیکر, تو تیری تقریر بھی ایسی نہیں. تو یہ ہے جیسے کہ ایسے ہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو قوم تھی بنو اسد انہوں نے ان کو آر دلایا کہ تیرا اسلام بہت کمزور ہے اور تو نے کچھ پایا نہیں, کچھ نہیں سکھایا. فرماتے اگر یہ ایسی بات ہوتی جو یہ لوگ ایسے بولا کرتے اور علماء کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہے,
ان کی بات سن لے اور دیکھے کہ واقعی میرے اندر یہ کمزوری ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, اگر نہ ہو تو اس کو بھلا دے, ان سے ان کے ساتھ الجھے نہیں, نہ وہ دل گیر ہو, نہ اپنے دل کو خراب کرے, نہ ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے. عام لوگوں کی, عوام کی یہی عادت ہے, وہ ایسے بولا کرتے, اور خصوصاً اگر آپ نے حق بات کہی جو ان کے خلاف ہے, ان کی شادیوں کے خلاف, ان جیسے کہ وہ لوگ فرعون جیسے زندگی گزارتے آپ نے اس کے خلاف بولا, تو یہ لوگ پھر آپ کا کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرتے کہ یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی ایسا ہے. تو آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو خبت اذن وضل سعی, تو میں بڑا خسارہ اور نقصان میں ہوں, اور میرا اور وضل سعی, اور جو میں نے کوشش اور محنت کی سب میری کوشش ضائع ہو گئی. میں نے اتنے 6 سال میں نے پڑھا اور اتنی میں نے محنت کی, راتوں کو اتنے دیر تک میں جاگتا رہا اور اتنا یاد کیا, تو یہ سب میری محنت ضائع ہو گیا اگر یہ بات ہو. تو ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کے ایسے عادت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے صحابی, بہت اونچے درجے کے صحابی, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی انہو, تو ایسی بات نہیں, لوگ ایسے بولا کرتے, تو انہوں نے اس کو بھی اس روایت میں ذکر کر دیا. آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, اور یہاں ایک بات اس کے پر بھی نظر اپنی رہے کہ یہ اکثر گھریلو معاملات جو ہے, گھر کے اندر کے معاملات, راوی اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, اور معتبر روایت وہی گھر کے آدمی کے ہے. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جماعت کی نماز کا کو بیان کرے, تو پھر وہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز جماعت کی نماز کی روایت کرے, تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لیں گے, کیونکہ وہ صف اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے. حضرت عائشہ گھر میں ہوتی تھی, پیچھے ہوتی تھی. تو اور اگر گھر کے معاملہ ہو تو وہاں حضرت عائشہ کی روایت کو ترجیح دیں گے کہ وہ گھر کے معاملات وہ جانتی, وہ گھر میں ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال طباعا, کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, خاندان والے مدینہ شریف تشریف لے آئے, کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرا گندم سے, ویٹ سے یعنی روٹی سے, 3 دن پیدر پہ یعنی 3 دن مسلسل, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں پورا کھانا ملتا رہا اور گندم کی روٹی ہم کھاتے رہے, کبھی نہیں. اور ہمیں کبھی ایک دن کوئی چیز گوشت نہ ملا, تو کتنا ہم شور کرتے ہیں گھر پہ, ماں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ آج یہ کیا آپ نے کل رات کے لیفٹ اوورز آپ نے پیش کیا, اور آپ کو یہ غصہ ہوتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات, کیسے ان کی زندگی گزرتی تھی وہ سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے. حتی قبض, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لی. آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, قالت ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احدہما تمر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی دن میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, مگر یہ کہ 1 وقت کا کھانا اس میں کھجور ہوتا تھا. اب کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا کھایا ہی نہیں, کبھی کھایا تو 1 ہی وقت کا کھانا ملا. اگر 2 وقت, ہم تو صرف 3 وقت کا نہیں, ہم تو 5 اور 6 وقت کا بھی کھانا کھاتے, فجر کے بعد بھی کچھ کھاتے ہیں, نہ چائے پیتے, پھر ناشتہ بھی کرتے, پھر 10 بجے پھر چائے پیتے, پھر ظہر کے بعد کھانا کھاتے, پھر عصر کی چائے کھاتے, پھر رات کا کھانا, پھر سونے سے پہلے پھر کچھ کھانا کھاتے. وہاں صرف 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا. ایک جماعت مراکش کے رائیوین تشریف لے گئے, تو حاجی بھائی عبد الوہاب نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کے یہاں دینداری کس کو کہتے ہیں, کس کو آپ لوگ دیندار سمجھتے ہو. دینداری کا معیار بھی لوگوں میں الگ الگ ہوتا ہے. تو وہ جو امیر تھے ذرا سوچ کے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو, مطلب یہ تم دنیا دار ہو, ہمارے یہاں صرف 1 وقت کا کھانا کھاتے, دن میں 1 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھایا جتنا کھانا ہے بس وہی, اور ہم تو جو ہے ہر وقت کھانے ہی کی فکر. اگر کہیں جانا جانے کی بات ہوئی کہ ہمیں فلا جگہ گھر جانا ہے ہوائی جہاز, تو سب سے پہلے کہ کھانے کی فکر, اور جہاں بھی ہم پہنچے سب سے پہلے کھانے کی فکر, مشورے میں بیٹھے سب سے پہلے کھانے کی فکر کہ کون کھانا پکائے گا اور کیا پکائے گا اور کہاں سے منگائے گا. تو یہ ہے ہماری حالت. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا, کبھی کبھار دو وقت, تو دوسرا وقت کا کھانا کھجور ہی ہوتا تھا, اور وہ بھی جیسے کہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف بخاری شریف پڑھاتے ہوئے یہ مسئلہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ اگر کھانا تیار ہو اور عشاء کی جماعت, عشاء اور عشاء دونوں ساتھ میں تیار ہو, تو کیا کرنا چاہے, پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہے یا پہلے کھانا چاہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز کے لیے جائے. تو طالب علم نے پوچھا کہ حضرت اگر ایسا کریں گے تو پھر جماعت تو چھوٹ جائے گی. تو فرمایا کہ صحابہ کا کھانا تمہارے باپ داداؤں کی کھانا تھوڑا جیسے کہ وہ یعنی دسترخوان کا بچھانا, یہ رکھنا, یہ وہ, وہاں کچھ کھجورے کھا لی, پانی پی لیا, ہو گیا کام, چلے گئے, تکبیر اولا بھی مل گئی. تو اور اگر پہلے نماز کے لیے جائے اور بھوک اتنی لگی ہوتی تو پورے نماز میں پیٹ ہی کا خیال رہے گا کہ یہ ابھی کھانا ہے, اور اگر پہلے کھا لیا اور کھانے میں نماز کا دھیان رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چھوٹ جائے, میری تکبیر اولا چھوٹ جائے, وہ کھانے کو نماز بنا لو بجائے اس کے کہ نماز کو کھانا بناؤ, کہ نماز میں کھانے کی فکر. تو بہرحال یہ ان کا کھانا ہوتا تھا اور ایسی ان کی زندگی گزرتی تھی. آگے کی روایت میں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, کان فراش و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا جو تھا جس کو ہم یہ میٹرس کہتے ہیں, اور آج اتنا موٹا, کتنا موٹا, ون فٹ اتنا بڑا, اور بھیس پھر اتنا ہے, کتنا موٹا جو ہے وہ ہمارا بستر, وہاں تو جیسے کہ گدا ہوتا ہے, لحاف ایڈ ڈاؤن وہی تھا, اور وہ تھا چمڑے کا, اور یہ بھی اس کو بھی سمجھو کہ آج کل چمڑا جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے, کوئی چیز جینیون لیدر ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بہت قیمتی, لیکن اس زمانے میں چمڑا عام ہوتا تھا, اور کپڑے پر پیون لگاتے تھے وہ بھی پیچ لگاتے تھے وہ بھی چمڑے کا لگتا تھا, یعنی چمڑے گھٹیا چیز ہے, واز اے لو کوالٹی تھنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا تھا. نہیں, آج کے مطابق مت سوچو, مثلا بہت یہ ضروری ہے کہ آدمی ہر چیز کو اس کے ماحول میں سوچے. جو آدمی ایسا نہیں سوچتا ہے تو وہ مثلا کہتا ہے کہ اسلام نے چار عورتوں کی اجازت دی ہے کہ تم چار عورتوں سے ہی شادی کر سکتے ہو, لیکن جو لوگ تاریخ جانتے اور اس وقت لوگوں کے پاس 100 بیویاں ہوتی تھی, 50 بیویاں ہوتی تھی, اور پھر وہ اسلام کا حکم سمجھے تو وہ کہتے اسلام نے چار تک محدود کیا, چار کی اجازت نہیں دی, چار تک محدود کیا. اور جب وہ چیز نہیں ہوتی تو لوگ بھی آج جو ہے کہ اسلام اب اس زمانے میں یہ کہنا کہ اسلام نے چار عورتوں کی اجازت دی تو اسلام میں بس عورتوں ہی کی فکر ہوتی ہے کہ چار چار عورتوں کی اجازت. اس زمانے کو سوچو جب لوگ کے پاس 100, 10, 50 عورتیں ہوتی تھی, اسلام نے اس کو روکا اور چار تک محدود کیا. تو ہر چیز, تو یہ چمڑے کا استعمال اس زمانے میں ایک گھٹیا چیز ہوتی تھی, یہ نہیں کہ ایک بہت بڑھیا چیز, آج کے زمانے میں اس کو بہت بڑھیا چیز سمجھتے ہیں. من ادمین و حشوہ من لیفن, اور اس کا اندر کا بھراؤ جو ہے جس کو اندر میں بھرتے تھے, جیسے کہ کاٹن وول رکھتے ہیں, جیسے کہ اسپونج رکھتے ہیں, کوئی اور چیز, وہ جو تھا وہ کھجور کے درخت کے چھال ہوتے تھے, دا لیوز آف دا پام ٹری, وہ اندر میں چمڑے کا وہ اوپر کا ہوتا اور اندر میں کھجور کی درخت کے چھال ہوتا تھا. آگے کی روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, کنا نعتی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس ابن مالک جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں مثلا جمعے کو عام لوگوں کی دعوت کرتے, کھانا کھلاتے, کوئی اور موقع پر لوگوں کو بلاتے, تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی مالدار صحابی تھے اور لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے, تو ہم ان کے پاس جاتے تھے کھانے کو دعوت میں. وخبازه قائم، اور ان کے پاس ایک نان بھائی بھیکا ایک کک ان بھی انہوں نے رکھا، کہ ایک باور جی جو کھانا پکاتا تھا وہ بھی انہوں نے رکھا، وہ بھی وہاں تھے کھڑے ہو، اس کو بھی بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر قائم کیا. یعنی یہ جیسے کہ بہت مالدار لوگوں کے یہاں اور بہت زبردست کھانا وغیرہ اور ان کے پاس کک بھی، وہ سب انتظام کتنا اچھا ہوگا، تو ہم وہ ایسے دعوت میں جایا کرتے تھے. فقال، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا، کلو کھاؤ، یہ جو کھانا ہے زبردست، کتنی اللہ کی نعمتیں، تم کھاؤ، آج مزے ہو رہا ہو، تمہارے پاس کتنا یہ سب آیا. فما عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم را رغیبا مرققا، اور میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی پتلی چپاتی ہوتی تھی، جیسے ابھی دسترخوان پر پتلی چپاتی ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتلی چپاتی کھائے ہو. حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، انتقال ہو گیا. ولا را شاتن سمیتن بعینہ قط، اور کبھی نہیں دیکھا ایک بنی ہوئی بکری اپنے آنکھوں سے کبھی بھی. یعنی ایک عربوں میں آج بھی ہے کہ وہ پورا بکرا اور یہ بکرا کا بچہ جو بہت لذیذ اس کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، اور پورا کا پورا اس کو بنتے ہیں، اس کو برائی کرتے ہیں پورا کا پورا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی دیکھا نہیں، آپ کے پاس ابھی پوری بکری ہے بنی ہوئی ہے اور یہ چپاتی ہے، مزے سے کھاؤ. لیکن سوچو یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالی نعمت عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ خیال بھی کرے کہ کتنے اس وقت کھا لو گے جن کے پاس کوئی کھانا نہیں، ہمیں کھانے اتنا ہمارے دسترخوان پر کہ ہم اس کو پورا کر بھی نہیں سکتے، کتنا بچے گا، اور کتنے لوگ ایسے جنہوں نے کھانا کو دیکھا بھی نہیں، تو ان کا بھی خیال کرو اور شکر ادا کرو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو. ہمارے پاس کپڑے ہیں، کتنے لوگ کے پاس کپڑے نہیں، ہمارے پاس مکان ہے، ہم آرام سے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، چھت ہے، آرام ہے، بجلی ہے، اور کتنے لوگ جن کے پاس کوئی مکان بھی نہیں، کتنے لوگ پریشان حال ہے، تو اس کا ہمیشہ آدمی کو خیال کرنا چاہیے.